چلی جاتی ہے.
اس لیے آدمی اس کی وجہ سے پریشان رہتا ہے. جو مادیت پہ توقع رہتا ہے وہ ہمیشہ اندر سے خوف میں رہتا ہے, کیا ہوگا, کیسے ہوگا, کون کرے گا, ٹھیک ہے, ہمیشہ پریشان رہتا ہے. اور جو ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ, جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے وہ مطمئن. وہ مطمئن رہے. تو اصل چیز اللہ کی ذات پہ اعتماد ہے. اب اعتماد کیسے بنے گا؟ یہ اعتماد ایسا بنے گا کہ آپ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ اللہ سے اپنی ہر چیز مانگا کریں. ہم نہیں مانگتے, مولوی نہیں مانگتا, طالب علم نہیں مانگتا, ایک عام آدمی مانگے گا اور بڑے اہتمام سے دعا کر رہا ہوگا. میں نہیں کرتا, حالانکہ سب سے زیادہ مجھے دعا کرنی چاہیے کیونکہ میں اللہ کو زیادہ جانتا ہوں, میں نے اللہ کو زیادہ پڑھا ہے. 10 منٹ کی دعا, 15 منٹ کی دعا, اگر ہم روز اس کو معمول بنا لیں, 24 گھنٹے میں سے کوئی وقت نکال لیں, رات کا, تہجد کا, کوئی 10 سے 12 منٹ. ہمارا نبی تو 5-5 گھنٹے اللہ سے مانگتے تھے. آگے بھی آپ پڑھیں گے انشاءاللہ احادیث میں, اللہ کے نبی کی دعاؤں کا ایک مستقل باب آتا ہے, ہر محدث نے قائم کیا, اتنا اللہ سے مانگا. تو جب آدمی اللہ تعالی سے مانگتا ہے نا, تو اسے اللہ کی ذات پہ اعتماد بڑھتا ہے. بھائی آدمی کس سے مانگے گا؟ جس کو جانتا ہوگا نا, جس کی طاقت پہ یقین ہوگا, جس کے تعلقات پہ یقین ہوں گے, جس کے پاس وسائل کا یقین ہوگا, اس سے آدمی بڑے اہتمام سے درخواست دے گا نا, اس کے اختیار میں, ٹھیک ہے. اور اگر اس سے رابطہ ہو جائے کتنا مطمئن ہو جائے گا. تو یہ جو رابطہ ہے نا, یہ اللہ سے بڑھائے دعاؤں کے ذریعے, دعاؤں کے ذریعے مضبوط تعلق اللہ سے. اللہ کے پاس کسی چیز کمی ہے؟ اللہ تو کہتا ہے وللہ خزائن السماوات والارض, حافظے کا خزانہ, زیانت کا خزانہ, علم کا خزانہ, دولت کا خزانہ, برکتوں کا خزانہ, خوشحالی کا خزانہ, صحت کا خزانہ, سکون کا خزانہ, رات کا خزانہ, عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس. تو مانگو نا پھر اس سے. اچھا وہاں بخل بھی نہیں اور وہاں کمی بھی نہیں ہے, اور نہ دے بخیل وہ بھی نہیں, دے اور کم ہو جائے یہ بھی نہیں, ٹھیک ہے. تو اس ذات سے تعلق بڑھاؤ, ہمیشہ مطمئن رہو, ہمیشہ مطمئن. بس وقت آدمی سوچتا ہے کہ میرے تو اتنے وہ وسائل بھی نہیں ہے, دیرہ کام کیسے کروں گا. تو دیرہ کام وسائل سے نہیں ہوتا, اللہ کے فضل سے ہوتا. وہ مانگ لو, وہ آپ کے اختیار میں بھی ہے. دینا کام وسائل سے نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, دینا کام اللہ کے فضل سے ہوتا. وہ چاہ لے گا تو وسائل بھی دے دے گا. تو اس ذات سے اپنا تعلق بڑھاؤ, دنیا آخرت میں مطمئن رہو. تطمئن القلوب, کون لوگ ہوں گے قلوب والے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. طوبى لهم دنیا میں, وحسن مآب آخرت میں. تو یہ بڑا اللہ سے تعلق بڑا. دوسری آپ یہ چیز دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر کہ تھوڑی سی اگر محنت کی جائے تو ماحول بن جاتا, ایسا ہی ہے نا. فجر کی نماز میں جمعے کی نماز لگ رہی ہے, ورنہ ہمارے ذہن میں کیا ڈیفینس والے سب سوئے رہتے ہوں گے, ایسا ہی ہے نا. ہم سے پہلے مسجد میں ہوتے ہیں, لوگوں میں استعداد ہے, لوگوں میں طلب بھی ہے, ٹھیک ہے. لیکن ہم اس کو کتنا وصول کر رہے ہیں یہ ہم پر ہے. جن علاقوں میں آپ لوگ رہتے ہیں ماشاءاللہ, وہاں تو ایک خاندانی دینداری چلی آ رہی ہے, وہاں تھوڑی سی محنت کرنے کی ضرورت ہے لیکن سلیقے سے. وہاں تو ماشاءاللہ ایک خاندانی نسل در نسل ایک دینی چیزیں چلی آ رہی ہیں. لیکن تھوڑی سی محنت توجہ سے ضرورت ہے, گاؤں کے گاؤں کا بدل جائے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ یہ طلباء میں بیان کرتے تھے, طلباء کے مجالس ہیں, طلباء بیٹھتے ہوتے تھے, حضرت تھوڑی سی بات کر دیا کرتے تھے اور وہ پھر اس کو تحریری شکل دے دی گئی, اس کو تحریر بنا دیا. فرمایا کہ الفاظ کا بھی مزاج اور ٹمپریچر ہوتا ہے, یہ چیز لغات اور معاجم میں نہیں ہوتی, ڈکشنریوں سے حاصل نہیں ہوتی, بلکہ تو یہ تو اہل زمان اور اہل قلوب کی صحبت سے حاصل ہوتی. آپ کیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں, الفاظ کے اندر بھی اپنا ٹمپریچر ہوتا ہے, اور الفاظ کا بھی اپنا ایک مزاج ہوتا ہے. یہ ڈکشنریوں سے نہیں مل سکتا, یہ آپ کو صحبت سے ملے گا کہ کس موقع پہ کیسے الفاظ زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں, اس میں تاثیر ہو سکتی ہے. بس اوقات بہت تھوڑی سی بات کرتا ہے, چھوٹی سی بات, لیکن وہ اتنی بے ڈھنگی انداز میں بات کر رہا ہو جیسے گالی دے رہا ہے, اور بس اوقات اتنی کڑوی بات کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کے الفاظ کا انتخاب اتنا شاندار ہوتا ہے کہ وہ کڑوی لگتی نہیں. یہ الفاظ, تو الفاظ کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے, اور یہ صحبت سے نصیب ہوتا ہے. اب اچھا, صحبت کے مقام اپنے اکابر کا مطالعہ, اپنے اکابر کی سوانح, یہ صحبت کے کسی درجے کا مقام جس میں ان کی پوری زندگی سامنے آ جاتی ہے. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ, قبر سے گلاب کی خوشبو آنا, مولا احمد علی رحمۃ اللہ علیہ قبر سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. انتقال کے کئی سال بعد جب ہم لاہور گئے تو ہمیں لوگوں نے بتایا, ہم نے جا کر دیکھا تو صاف گلاب کی خوشبو محسوس ہوئی, جبکہ ہمیں کش وغیرہ سے مناسبت کم ہے, حالانکہ قبر کے آس پاس کہیں گلاب کا پودا نہیں تھا. کمسٹروں کی ایک جماعت اس کی تحقیق کرنے کے لیے آئی تھی. امام بخاری قبر کے سلسلے میں بھی اس قسم کی بات منقول ہے. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ان بزرگوں میں سے جنہوں نے پاکستان میں قرآن کی بہت خدمت کی, اور خصوصاً تفسیر پر بہت آپ کی محنت تھی, اور آپ کا بہت فیض پھیلا اس سے, بہت بڑا فیض پھیلا اس سے. فرمایا کہ والدہ کی تربیت اور دعاؤں کا صلہ, فرمایا یہ بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کچھ لکھنے کے قابل ہوئے تو والدہ نے کہا, علی جب تم کوئی چیز لکھا کرو تو پہلے یہ دعا پڑھو کرو, اللہم آتنی بفضلک افضل ما تؤتى عبادک الصالحین. سبحان اللہ,
جب تم لکھا کرو تو پہلے یہ لکھ لیا کرو اور یہ دعا کر لیا کرو، اللہم آتنی بفضلی کا، بات کیا ہے؟ اے اللہ دے اپنے فضل سے، لیکن کیا دے؟ جو اپنے نیک بندوں کو آپ دیتے ہیں نا اس سے بھی زیادہ افضل چیز دے دے. تو ماں کی یہ دعا، یہ تربیت، یہ رہنمائی، تو یہ دعا پڑھا کر، اللہم آتنی بفضلک افضل ما تؤتى عبادک الصالحین، اے اللہ تو اپنے فضل سے مجھے وہ چیز عطا فرما جو تو اپنے صالح بندوں کو عطا فرماتا ہے بہتر سے بہتر. ہم نے اس کی پابندی کی. اچھا آج تو پابندی بھی نہیں ہوتی نا، استاد کچھ کہے، ابا کچھ کہے، اما کچھ کہے، ٹھیک ہے یار، یہ بھی بزرگ ہے لیکن ہم بھی بزرگ ہیں. اطاعت ہوتی تھی، اطاعت ماننا ہوتا تھا، ماننا ہوتا تھا، اطاعت ہوتی تھی. اور ظاہر ہے استاد ہو یا باپ ہو یا ماں ہو، ٹھیک ہے، خیر خواہ ہوتا، ہم درد ہوتا، بھلائی چاہتا. بلکہ ہم ماں باپ کے بارے میں تو ہم یوں کہیں گے کہ ایک ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی آگے نکل جائے، اور دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، بہت کم. یا استاد ہوتا ہے کوئی مخلص، یا ماں باپ ہوتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد مجھ سے بھی آگے نکل جائے. ٹھیک ہے، یہ جذبہ ہوتا ہے. ہم نے اس کی پابندی کی، اور آج ہم میں تھوڑی بہت جیسی بھی قابلیت لوگ محسوس کرتے ہیں، خدا کے فضل کے بعد سب سے بڑھ کر والدہ کی دعاؤں کا نتیجہ. آج جو ہم میں تھوڑی بہت لوگ قابلیت محسوس کرتے ہیں، ہم میں تو ہے یہ نہیں لیکن لوگ محسوس کرتے ہیں، سبحان اللہ، الفاظ کیسے چناؤ دیکھیں نا آپ. لیکن آج ہم میں ہم تھوڑی بہت جیسی بھی قابلیت لوگ محسوس کرتے ہیں، خدا کے فضل کے بعد سب سے بڑھ کر والدہ صاحبہ کی دعاؤں کا نتیجہ. یہ کتاب کہیں سے مل جائے نا تلاش کر لینا. مولانا منظور احمد صاحب نعمانی رحمۃ اللہ نے بھی اپنی تعلیمی سفر کی روداد میری طالب علمی، ہاں، اور اپنی تقریر جو آپ کون ہیں اور کیا ہیں اور آپ کی منزل کیا ہے، اپنی تعلیمی سفر کی روداد، اس کا نام ہے کتاب کا میری طالب علمی، اور اس میں آپ کی تقریر بھی ہے جو آپ کون ہیں، کیا ہیں، آپ کی منزل کیا ہے. طالب علم کو آج یہ پتہ نہیں ہوتا نا میں کون ہوں اور کیا ہے اور ہماری منزل کیا ہے، نام سے شائع ہوئی ہے. ہندوستان میں کتابوں کی تصنیف اور تالیف میں جدید اصول کے مطابق حوالہ دینے کا التزام سب سے پہلے علامہ شبلی نے کیا، علامہ شبلی نے کیا، ورنہ اس سے پہلے اس کا رواج نہیں تھا. اگر کہیں حوالہ ہوتا تو متن ہی میں کہیں نہ کہیں، ورنہ باقاعدہ حوالہ دینے کا مطلق رواج نہیں تھا. یہ اصل میں مستشرقین کی ایجاد ہے، علامہ شبلی نے بھی انہی سے لیا. مستشرقین، ٹھیک ہے نا، جو مسلمان نہیں ہوتے تھے لیکن اسلامی علوم کا مطالعہ کرتے تھے اور بہت گہرا مطالعہ کرتے تھے، اور ان کے پیش نظر مسلمانوں میں فتنہ پھیلانا تھا، تو انہوں نے اپنی کتابوں کو اور اپنی تصانیف کو مؤثر بنانے کے لیے، ٹھیک ہے نا، اور قابل اعتماد بنانے کے لیے یہ حوالہ جات کو ایجاد کیا تھا. مستشرقین کے علمی کمزوری اور خامی، پھر مستشرقین کی خامیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، مستشرقین کے یہاں نہ تنوع ہوتا ہے نہ تبسط، بلکہ کسی چیز میں لگ جاتے ہیں تو بس اسی میں مٹ جاتے ہیں، اس سے ہٹ کر کچھ بھی معلومات نہیں ہوتی. سیرت نبی سے متعلق مستشرقین کی ایک خطرناک سازش، مستشرقین ایک بہت بڑی سازش یہ کہ انہوں نے اپنی کتابوں کے ذریعے یہ بات عام کی کہ جاہلیت میں عربوں کے اندر ایک بے چینی تھی کہ انقلاب کے لیے بالکل تیار تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مال یہ ہے کہ انہوں نے وقت کو پہچانا اور اس کی صحیح شناخت کی. پھر بڑا زور دے کر فرمایا یہ ایسی سازش تھی کہ اس سے اسلام کے پورے ذخیرے پر پانی پھر جاتا ہے. اب یہ تعریف کی لیکن آپ بھی نہیں سمجھیں گے کہ یہ تعریف کی ہے یا مذمت کی ہے, آپ بھی نہیں سمجھیں گے. مستشرقین نے کیا تعریف کی سنیے ذرا. مستشرقین نے آپ کی سیرت کے بارے میں یوں لکھا کہ جاہلیت میں عربوں کے اندر ایک بے چینی تھی, انقلاب کے لیے بالکل تیار تھے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ کہ انہوں نے وقت کو پہچانا اور اس کی صحیح شناخت کی, اس کی شناخت صحیح کی. اب یہ انہوں نے اب بتائیں تعریف کی یا مذمت کی. بظاہر تعریف لگ رہی ہے لیکن حقیقت میں مذمت ہے. اور پھر حضرت نے اس کی وضاحت کی, کیسی بری بات کی انہوں نے, یہ ہمیں تو تعریف لگ رہی نا, بری بات کی. پھر بڑے زور دے کر فرمایا یہ ایسی سازش تھی کہ اس سے اسلام کے پورے ذخیرے پر پانی پھر جاتا ہے, اس کا کوئی کمال ہی نہیں رہتا. یعنی اس میں اللہ کے نبی نے کسی کمال کا ذکر نہیں کیا, ایسی چیز کا ذکر کیا کہ ایسا انقلاب تو پھر کوئی بھی برپا کر سکتا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ لوگ بے چین ہو جائیں اور انقلاب کا وقت ہو اور ایک آدمی اس کو کیش کر لے, یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے. لیکن آپ کی سیرت کا ایسا بھی پہلو نہیں ذکر کیا جس سے دنیا عاجز ہو جائے. اصل تو وہ ہے, اصل تو آپ کا وہ کمال ہے جس جیسے دنیا کر ہی نہیں سکتی, اس کا ذکر نہیں کیا انہوں نے. اسلام کے پورے ذخیرے پہ پانی پھر جاتا ہے, اس کا کوئی کمال ہی نہیں رہتا. ہم اس کے جواب کے لیے بے چین تھے, ہم انہی کتابوں میں سے اس کی تردید ڈھونڈتے رہے. یہ بات ہم کو سوڈیم میو کی کتاب میں ملی, یہ یو پی کا گورنر بھی رہ چکا ہے. اس نے مغربی مصنفین کے برخلاف لکھا کہ عرب میں کوئی بے چینی نہیں تھی, وہ بالکل مطمئن تھے, وہ بالکل مطمئن تھے. ایک دوسری کتاب میں ہمیں یہ ملا کہ یہودی اور عیسائی بھی ان کو توحید پر قائم رکھنے میں ناکام رہے تھے. یہ اصل انگریزوں کی سازش تھی کہ جب تک ذہن غلام نہ ہو اس وقت تک ان پر سیاسی تسلط قائم نہیں رکھ سکتے. یہ مستشرقین کیوں پیدا کیے گئے؟ تاکہ مسلمانوں کو پہلے ذہنی غلام بنایا جائے. جب تک انہیں ذہنی غلام نہیں بنایا جائے گا اس وقت تک ان پر حکومت کرنا آسان نہیں.
یہ اصلا انگریزوں کی سازش تھی کہ جب تک ذہن غلام نہ ہو اس وقت تک ان پر سیاسی تسلط قائم نہیں رکھ سکتے. اس لیے انہوں نے اس کے لیے بہت حکمت سے کام لے کر استشراق کا شعبہ کھولا, استشراق کا شعبہ کھولا. اچھا یہ آج کل مستشرقین یونیورسٹیوں میں ٹیچر بھی ہوتے ہیں, پروفیسر بھی ہوتے ہیں, اسکولوں میں بھی ہوتے ہیں اور عالمی سطح پر پلاننگ میں بھی ہوتے ہیں, اور ان کے پاس اسلامی تاریخ کی اچھی معلومات ہوتی ہیں, لیکن وہ اس کو اس انداز سے پیش کرتے ہیں کہ مسلمانوں کو ذہنی غلام بنایا جا سکے اور دین اسلام کے بارے میں انہیں شک, تردد, جو حقائق ہیں اسلام کے اس کے بارے میں تردد اور شک میں مبتلا کیا جائے. تو یہ مستقل شعبہ انگریز نے کھولا تھا استشراق کا, فقہ اور حدیث کی تدوین وغیرہ کے سلسلے میں وہ زہر پھیلا کر مسلمانوں کو تذبذب اور ارتیاب کی جال میں گرفتار کرتے تھے. حدیث کے بارے میں بدگمان کرنا, فقہ کے بارے میں بدگمان کرنا, اسلاف کے بارے میں بدگمان کرنا, یہی وجہ ہے کہ اب مستشرقین کا وہ غلبہ نہیں, اس لیے کہ انہیں کسی سیاسی قوت کی پشت پناہی حاصل نہیں تھی, لیکن آج اس کے اثرات ہر جگہ موجود ہیں, اس کے اثرات ہر جگہ, وہ ذہنیت آج موجود ہے. جیسے ہم کہتے ہیں معتزلہ موجود نہیں ہے, مرجیہ موجود نہیں ہے, ماتوریدیہ موجود نہیں ہے, لیکن وہ ذہنیت موجود ہے, وہ فلسفہ موجود ہے, وہ ذہنیت موجود ہے. فرقہ موجود نہیں ہے بحثیت مجموعہ کے, لیکن وہ علیحدہ علیحدہ وہ ذہنیت موجود ہے. حضرت کے مطالعے کا آغاز اور بچپن میں کتابوں کا شوق, جیسے ماشاءاللہ میں بچپن سے کس کا شوق ہوتا ہے, موبائل کا, ٹھیک ہے. مولانا نرحفیظ نے سوال کیا, آپ نے سب سے پہلے سیرت کا مطالعہ بات پوری ہونے سے پہلے مطلب سمجھ کر فرمایا, ہم نے سیرت میں سب سے پہلی کتاب خیر البشر پڑھی, اور یہ وہ آدمی تھا جو بعد میں قادیانی ہو گیا تھا اور اتنی زبردست سیرت پہ کتاب لکھی تھی. پھر سیرت پڑھنے کا ذوق پیدا ہوا. لکھنؤ کا مشہور بازار ہے, مولوی کلیم احمد صاحب بیروجی ندوی کا ایک تجارتی مکتب تھا, اس کا نام تھا شبلی بک ڈپو. ہم نے کسی مکتب کی فرشت دیکھی, ہم فرشتے دیکھنے کا بڑا شوق تھا, ہم اس کے بہت عادی تھے, تقریباً اس کے حافظ ہو جاتے تھے. کون سی کتاب کہاں سے چھپی ہے, بعد میں جب کچھ لکھنے کا موقع ملا تو اس کا بڑا فائدہ ہوا. کتاب ملنا آسان, اب تو آسان ہے, بٹن دباؤ ساری کتابیں سامنے آ جائیں. اس زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا, اس زمانے میں جو کتابیں تلاش کرنی پڑتی تھی, ڈھونڈنی پڑتی تھی, لانی پڑتی تھی, منگوانی پڑتی تھی, مدرسوں میں بھی نہیں ملتی. فرمایا, والدہ مرحومہ کی آنکھ اس زمانے میں میڈیکل کالج میں آپریشن ہوا تھا, ہم بھی وہاں تھے, وہیں بیٹھ کر ہم پڑھتے, اسپتال ہی میں پڑھتے تھے. مولانا نے اسے دریافت فرمایا گیا, مطالعے کا بہت ذوق تھا, کھاتے وقت بھی کتاب ساتھ لیتے اور پڑھتے, خصوصاً رات کے کھانے میں, وہ بھی لالٹین کے زمانے میں. اس زمانے میں ہمارے اطراف میں بجلی نہیں آئی تھی, والدہ صاحبہ کو اس سے شکایت تھی, وہ اس طرح پڑھنے سے روکتی تھی. کھانا کھا رہا مطالعہ کر رہے ہیں, سونے لگے ہیں مطالعہ کر رہے ہیں, وہ بھی لالٹین, بجلی نہیں ہوتی تھی. فرمایا, ہم ڈاک خانے جاتے تو کتاب لے جاتے تاکہ انتظار کا وقت مطالعے میں گزرے. ریل پر ہم نے بہت پڑھا ہے, ریل میں ہم نے بہت پڑھا دوران سفر. اس کے بعد بہت عادی تھے, خصوصاً احمد امین, فجر الاسلام, زحل اسلام, سب ہم نے ریل ہی میں ختم کیے. ان کتابوں پر لکھا ہوا ہے کہ فلاں کتاب فلاں وقت ریل پر ختم ہوئی اور فلاں کتاب ڈاک خانے میں. ریل پر ہم نے بہت لکھا بھی ہے, کتابیں بھی لکھ رہے, تصنیف بھی کر رہے, ہمیں یکسوئی ہونی چاہیے, یکسوئی. تو جس کو آدمی کا مطالعے کا ذوق ہو تو وہ اپنے لیے ہر جگہ یکسوئی بنا لیتے ہیں, اور جس کو مطالعے کا ذوق نہ ہو تو وہ مدرسوں کے اندر بھی یکسوئی اس کو نہیں ملتی, دوستیاں بہت ہو جاتی ہیں, تعلقات اتنے وسیع ہوتے ہیں کہ یکسوئی اس کو ملتی نہیں. تو مطالعے کا ذوق ہو تو ریل کے اندر بھی یکسوئی مل جاتی ہے. ایک مرتبہ سہارنپور سے آتی ہوئی جگہ نہیں ملی تو وہیں دروازے کے پاس بیٹھ کر لکھنے لگے, ہم نے قصص النبی نے کچھ ایسا اسی وقت لکھا تھا ریل کے دروازے پہ. مولانا شمس الحق صاحب نے کہا, آپ نے تو بیل کے گاڑی پر بھی لکھا ہے. حضرت نے مسکراتی ہوئی فرمایا, ناجائز تو نہیں ہے نا, بیل گاڑی پہ بیٹھے اور تصنیف کر رہے ہیں. یہ مولوی مظفر حسین کشمیری کے ساتھ واقعہ ہے, وہ کشمیر کے رہنے والے تھے, یہاں بھی مدرس ہو گئے تھے. ان کا واقعہ ہے کہ جہاد کشمیر میں جب وہ مجاہدین کے ساتھ تھے, ان کو گولی لگی, گولی جسم سے پار ہو کر نکلی مگر ان پر کوئی اثر نہیں ہوا. پھر مولانا فرمایا, لکھا ہم نے ہوائی جہاز پر بھی لکھا, ملت ابراہیم اور حضارت الاسلام جہاز پر لکھا. فرمایا, صحیح صاحب کی زندگی کے واقعات میں جو تاثیر ہے وہ بہت کم لوگوں کے واقعات میں وہ تاثیر ہے. شہید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ. بائیں جانے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا, ہم یہاں بیٹھے لائٹین میں واقعہ احمدی کا مطالعہ کر رہے تھے. اس زمانے میں ندوے میں بجلی نہیں آئی تھی تو طبیعت عجیب کیفیت تھی, دعا کی طرف میلان تھا, دل چاہتا تھا کہ ابھی دعا مانگے. اسی طرح ایک دفعہ ہم رائے بریلی جا رہے تھے, راستے میں واقعہ احمدی منظور السعداء دیکھ رہے تھے. سید احمد شہید کے لیے اس سے کچھ نوٹس لینے تھے, سامان لے کر اسٹیشن پہ اترے تو دیکھے یکے والے نے پوچھا, میاں صاحب کہاں چلنا ہے؟ ہم خاموش تھے, کوئی جواب نہیں دے سکے. ایک رکت تاری تھی، طبیعت دعا کی طرف مائل تھی، یہ نسبت کی بات ہے، ان بزرگوں کی کتابوں میں واقعات میں اتنی تاثیر ہے کہ آدمی کی طبیعت میں رکت پیدا ہوتی ہے، نیکی کا جی چاہتا ہے، دعاؤں کا جی چاہتا ہے، اور اسی طرح بے دین آدمی کی کتابوں کے اندر اتنی ظلمت ہوتی ہے، ظلمت ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، پھر طلباء سے خاص طور پہ مخاطب ہو کے حضرت نے فرمایا عربوں کو اس طرح متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، اب مسلمانوں میں وہ صفات پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ایمان، تعلق مع اللہ، اخلاص، جوان مردی، اللہ کی راہ میں جاں بازی، شوق الی الشہادہ، شوق الی الجہاد، شوق الی الجنہ، یہ صفات اگر پیدا ہو جائیں تو مسلمان کئی مغلوب نہیں ہو سکتا، کئی مغلوب نہیں ہو سکتا، مولانا صلاح اللہ امرستی پوری زندگی بڑی شدت کے ساتھ قادیانیوں کا مقابلہ کرتے رہے، گویا وہ اسی کے لیے وقت تھے، حتیٰ کہ مباہرہ کیا، ہم میں سے جو حق پر نہیں وہ باطل پر ہے وہ مر جائے، جو حق پر ہے وہ زندہ رہے، مرزا غلام احمد قادیانی تو چند دنوں میں مر گیا، مولانا اس کے بعد 40 سال تک زندہ رہے، ہم نے بھی ان سے ملاقات کی، مولانا برہان صاحب نے کہا آپ ہی نے فرمایا تھا کہ وجاہت بھی بڑی بڑی ہوتی ہے، بادشاہ معلوم ہوتے تھے، تھانوی کی وجاہت بڑی تھی، بادشاہ معلوم ہوتے تھے، فرمایا ہاں بڑے وجیہ تھے، مولانا برہان صاحب نے پوچھا آپ نے حضرت کی زیارت نہیں کی، مولانا برہان صاحب نے کہا ہم تو اس وقت بہت چھوٹے تھے، 5-6 سال کے رہے ہوں گے، البتہ ہمارے والد صاحب حضرت کے خاص آدمیوں میں تھے، مولانا برہان صاحب سے عرض کیا کہ مولانا محب اللہ لاری سابق مدمیم دارالعلوم نے کئی بار بیان کیا کہ علامہ سید سلیمان ندوی فرماتے تھے کہ تھانوی کے ملفوظات اور ادبیت کے لیے بھی، حضرت تھانوی کے ملفوظات ادبیت کے لیے بھی پڑھا کرو، روحانیت تو ہے ہی اس میں ادبیت کے لیے بھی پڑھا کرو، حضرت مولانا تعجب کے انداز میں فرمایا سید صاحب کہیں تو پھر کہیں تو پھر کہیں کیا کہنا، اگر سید صاحب جیسے آدمی کہہ رہے ہیں تو پھر تو کیا ہی کہنا، کوئی بات ضرور ہے، ادیب اگر یہ گواہی دے تو پھر تو باقی کوئی بات ہوگی نا، فرمایا ہمارے گھر میں ندوہ اور دوبندہ کوئی تعصب نہیں تھا، جبکہ والد صاحب ابتدائی سے ندوی کے متعلق ہو گئے تھے اور اس کے بڑے دائی سمجھا جاتے، مگر بھائی صاحب نے جب ندوی میں تعلیم مکمل کی تو والد صاحب نے ان کو حضرت شیخ الہند اور حضرت انور شاہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھنے کے لیے دوبند بھیجا، دوبند نے میرا قیام اور مولانا مدنی کی صحبت اور درس میں شرکت، اسی طرح بھائی صاحب نے ندوی کے بعد ہمیں مولانا مدنی کے پاس دوبند بھیجا، ہم وہاں داخلہ تو نہیں لیا اور نہ داخلہ مقصود تھا، بلکہ بھائی صاحب کا منشا یہ تھا کہ مولانا مدنی کی صحبت میں چند دن رہو، ہم نے 4 ماہ وہاں رہ کر بخاری اور ترمیزی میں درس میں شرکت کی، پھر فرمایا عبارت صحیح پڑھنا بہت ضروری ہے، اس سے نہ صرف یہ پتہ چلتا ہے کہ عبارت صحیح ہے بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کتنا سمجھا ہے، سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا یوں ہی بھی سمجھے پڑھ رہا ہے، پھر تو طلباء سے مخاطب ہو کے کہا عبارت صحیح پڑھنے کی مشق کرو، عربی اس معاملے میں تمام زبانوں سے منفرد ہے، وہ بڑی غیور زبان ہے، ذرا سے غلطی کرو گے اپنا معنی چھوڑ دے گی، وہ بڑی غیور ہے، وہ زیر زبر کی غلطی بالکل برداشت نہیں کرتی، مرفوع پڑھنے کی جگہ آپ نے منصوب پڑھ دیا تو بس ساری تقریر پر پانی پھر گیا، اس لیے عبارت بالکل صحیح ہونی چاہیے، ہم دمشق گئے وہاں یونیورسٹی میں ہم کو مقالہ پڑھنا تھا، ہم نے مقالے کا عنوان رکھا کارثت فلسطین و عوامل الاساسیہ، آج ہمیں پہلی دفعہ اتنے بڑے اور پڑھے لکھے مجمع کے سامنے مقالہ پڑھنا تھا، وہاں بڑے بڑے لوگ تھے، محمد مبارک، مصطفیٰ سبائی، شام کے چوٹی کے علماء میں سے تھے، علامہ باہد البہجہ جیسے، اس لیے ہم نے سوچا کہ ہم پڑھنے سے پہلے کسی کو سنانا چاہیے، علامہ بہجہ سے کہا کہ وہ کہنے لگے نہیں آپ کو اس کی ضرورت نہیں، ہم آپ کی کتاب ما خسر العالم پڑھ چکے ہیں، ہم نے کہا نہیں سن لیجیے، کتاب لکھ لینا دوسری بات ہے اور پڑھنا اور چیز ہے، اتنی تیاری ہو رہی تھی، ہم نے سنایا، الحمدللہ کہیں ٹوکنے کی ضرورت نہیں آئی، لیکن انہوں نے کہا آپ الف لام داخل کرنے میں بڑے محتاط ہیں، شہروں کے ناموں پر بالکل صحیح آپ نے داخل کیا، ورنہ ہندوستانی اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، وہ ہر جگہ جو ہے نا شہروں کے ناموں پر بھی الف لام داخل کر رہے ہوتے ہیں، فرمایا آپ الف لام داخل کرنے میں بڑے محتاط ہیں، شہروں کے ناموں پر بالکل صحیح آپ نے داخل کیا، ورنہ ہندوستانی اس میں بہت غلطی کرتے ہیں، پھر انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، ایک ہندوستانی عالم مکے سے مدینے جا رہے تھے، ایک ہندوستانی عالم مکہ سے مدینے جا رہے تھے، کسی عرب عالم سے جن سے ان کے تعلقات تھے، انہوں نے کہا انا اذهب من المکہ الى مدینہ، من المکہ الى مدینہ فہل لکم حاجہ، میں مکہ سے مدینے جا رہا ہوں آپ کوئی ضرورت تو نہیں ہے، انہوں نے جواب دیا نعم حاجتی الوحیدہ ان تاخذ الالف واللام من المکہ وتضعما علی مدینہ، کہ تم الف لام کو مکہ سے ہٹا کے مدینہ پہ لگا دو، میری آپ کی مہربانی ہوگی، تو ناموں پر کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا یہ بڑا ایک اہم چیز ہے، یہ عام طور پہ سمائی ہے، ٹھیک ہے نا، قیاسی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ ہے سمائی، قیاسی نہیں، یہ اہل زبان کی جب آپ کتاب پڑھیں گے یا آپ اہل کتاب کا مطالعہ کریں گے یا اہل کتاب سے تکلم سنیں گے تب آپ کو یہ چیزیں آئیں گی، یہ قیاسی نہیں ہے، کوئی قاعدہ کلیہ ہو، ٹھیک ہے نا، یہ سمائی ہے، تو فرمایا ہاں میری ایک ضرورت ہے، آپ مکہ سے الف لام نکال کر مدینہ پہ لگا دیں، شہروں کے ناموں پر الف لام داخل کرنے میں احتیاط کی ضرورت، اس پر مولانا طلباء سے مخاطب ہو کے کہا شہروں کے ناموں پر الف لام داخل کرنے میں بہت احتیاط کرنی چاہیے، اور آگے لکھا اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے، یہ سب سیمائی ہے، مدینہ میں داخل ہوگا مکہ پر نہیں، عراق پہ داخل ہوگا فلسطین پہ نہیں، شام پہ داخل ہوگا من الشام کہیں گے لیکن سوریہ پہ داخل نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا، حالانکہ یہ اسی ملک کا نام ہے، من سوریا نہیں کہیں گے، من شام کہیں گے، ٹھیک ہے، لیکن من سوریا کہیں گے، اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں، عربوں سے جس طرح سنا گیا ہے اسی طرح کہنا پڑے گا، ٹھیک ہے، تو اس کا تعلق سما سے ہے، اور کثرت مطالعہ اہل زبان کی، جب تحریروں کا آپ کثرت سے مطالعہ کریں گے اور ان کا ادب کثرت سے پڑھیں گے تب یہ چیز آئے گی، ٹھیک ہے، ورنہ ہمارے ہاں تو چل جائے گا لیکن کسی عرب کے یہاں پڑھیں گے تو ویسے ہی جواب دے گا جیسے اس نے جواب دیا، عربی میں مخارج کی اہمیت، یہ زبان بڑی غیور ہے، مخارج کا بھی لحاظ ہونا چاہیے، تا سین صاد سب قریب قریب ہیں، مگر سین کی جگہ تھا پڑھ دیا یا تھا کی جگہ صاد پڑھ دیا تو عرب اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے، اگر بات سنیں گے بھی تو ناگواری کے ساتھ، اہل علم، اہل علم، عرب سے مراد اہل علم، ٹھیک ہے، اسی طرح جب ہم کو وہاں سعودی ریڈیو پر تقریر کرنے کے لیے کہا گیا، سعودیہ میں حضرت مہمان گئے اور سعودی حکومت نے کہا کہ آپ ریڈیو پہ تقریر کریں، حضرت کہ اللہ نے اللہ کو بڑی عزت دی تھی، جلال دیا تھا، اور ماشاءاللہ عربوں کے ہاں بھی آپ بڑے معروف تھے، بڑے دائی تھے. تو تقریر کرنے کے بعد کچھ رقم دی گئی، ہم نے معذرت کی، ہم نے معذرت کی. پرسوں ہم گئے نا وہاں جہاں میں نے بھی بتایا آپ نے، تو ہم جب گاڑی میں بیٹھنے لگے انہوں نے پیسے دے دیے لفافے میں، تو ہم نے معذرت کی، تو انہوں نے اصرار کیا، ہم نے پھر معذرت کی، انہوں نے پھر اصرار کیا، ہم نے پھر معذرت کی، پھر انہوں سے آخر کار یہ طے ہوا کہ چلو ہم اس کو ویلفیئر میں جمع کر دیں. ٹھیک ہے، تو اس کا بڑا اچھا اثر پڑتا ہے، اس کا بڑا اچھا اثر. لیکن جو وہ دے رہے تھے اور میں نے نہیں لیا، اگر وہ میرا رزق ہے تو میرا ایمان ہے کہیں نہ کہیں سے میرا رزق مجھے مل جائے گا، مل جائے گا نہیں مل جائے گا، پھر مل جائے گا. جب مجھے مل ہی جائے گا تو میں اپنی دعوت کیوں ضائع کروں، میں اپنی تقریر کیوں ضائع کروں، میرا اپنا وقت ضائع سارا ضائع ہو جاتا، ساری بات ضائع ہو جاتی. اور جو میرا رزق ہے وہ تو مجھے مل جائے گا. پیسے آتے تو مجھے چیزیں لینی پڑتی، اللہ بغیر پیسوں کی چیزیں بھیج دیں گے، اور اللہ اس پہ بھی قادر ہے کہ بغیر پیسوں کے اور بغیر چیزوں کے زندگی کا مزہ دے دیں. نہ پیسوں کی ضرورت، نہ چیزوں کی ضرورت، اور زندگی کا مقصد حاصل کیا؟ مزہ، سکون، چین، اور کیا چاہیے؟ پھر پیسے لیں گے تو آپ بستر لے کے آئیں گے، آپ فرنیچر لے کے آئیں گے، اور ایک یہ کہ بغیر پیسوں میں کوئی آپ کے لیے فرنیچر لیا، اور ایک اس سے بھی اچھی صورت کیا ہے، بغیر فرنیچر کے آپ کو نیچے میٹھی نیند آ جائے. یہ اچھا نہیں ہے، نہ پیسوں کی ضرورت، نہ فرنیچر کی ضرورت، میٹھی نیند کہاں آ رہی ہے؟ فرش بھی آ رہی ہے، یہ زیادہ اچھا ہے. ایسا ہونا چاہیے. تو یہ آپ کو بتانے بتا رہا ہوں، اس لیے آپ کو میں نے بتا دیا یہ کہ استغنا کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، آپ کی دعوت کا اثر. شاید میرے پورے بیان سے ان کو اتنا فرق نہیں پڑا ہوگا جتنا میں ان کو پیسے واپس کرنے پہ مجھے فائدہ ہوا ہو، اس کا بڑا فائدہ ہوتا. لفافے میں پتہ نہیں کتنے تھے، یہ بھی میں نے نہیں دیکھے، اس کا اثر پڑتا، اس کا اثر. یا نکاح ہوتے ہیں اور بس اوقات ایک ایک دن میں پانچ دس پندرہ پندرہ نکاح ہوتے ہیں، ایک نکاح کے 5,000 لے تو کتنے بنیں گے 15 کے؟ مہینے میں بس اوقات 40,000 نکاح ہوتے ہیں، کتنی کمائی ہو سکتی؟ لیکن جب آپ نہیں لیں گے تو ان کے دلوں میں کیا آئے گا؟ علماء کا، دین والوں کا، ائمہ کا عظمت آئے گی. وہ تو چیزیں آپ کو تو مل جائے گی نا، آپ کا رزق تو کہیں نہیں جائے گا. یہ ضروری، آپ کہیں گے خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں نا، کیا کریں ہیں، خرچے بھی تو پورے کرنے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آئیں گے؟ ہاں بھائی اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ بہت عزت سے دے گا، بہت عزت سے دے گا. ان سے ہدیہ لو، ان سے ہدیہ لو جو ہدیہ دے کر اپنی سعادت سمجھے کہ میں نے ہدیہ دیا ہے، میرے ہدیہ قبول ہو گیا. ان سے ہدیہ لینا مناسب نہیں ہوتا جو یہ سمجھے کہ ہم نے احسان کر لیا. وہ ہدیہ جو اپنی سعادت سمجھے کہ یار میرا ہدیہ قبول ہو گیا، تو بہرحال بھائی حضرت فرمانے لگے جب وہاں سعودی ریڈیو پہ تقریر کرنے کے لیے کہا گیا، تقریر کرنے کے بعد کچھ رقم دی گئی، ہم نے معذرت کی، شیخ محمد سرور صبان اس کے نگران تھے، انہوں نے کہا ہم تم لوگوں کو طریقہ معلوم نہیں، ہم شیخ کو دیں گے. ہم نے تو انکار کیا، تو ایک دوسرے بزرگ نے کہا کہ تمہیں دینا نہیں آتا، ہم دیں گے. اس کے لیے انہوں نے ایک انوکھا طریقہ اختیار کیا، ہم سے کہنے لگے آپ نے طائف دیکھا ہے؟ ہم نے جب کہا نہیں تو کہنے لگے دیکھنا چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا ضرور. انہوں نے اس کا انتظام کر لیا, طائف میں اچھا ہوٹل ہمارے لیے کروا لیا, امیر طائف کو قلعہ بھیجا, طائف کے جو امیر تھا گورنر اس کو قلعہ بھیجا. ہم وہاں گئے, مولوی معین اللہ, مولوی عبدالرشید, مولوی عبداللہ رابع ہمارے ساتھ تھے. امیر طائف نے ہماری دعوت کی. بعد میں شیخ سرور نے بتایا آر کے ای پی کے پیسے سے ہم نے اس سفر کا انتظام کیا تھا. اب استغنا بھی ہو گیا اور اللہ رب العزت نے ضروریاتیں پوری کر دی. اگر وہی چیز لے لیتے تو وہ اثر بھی نہ پڑتا اور انتظامات بھی خود کرنے پڑتے, وہ خرچ بھی ہو جاتے ہیں. تو مقدر کہیں نہیں جاتا, مقدر کہیں نہیں جاتا. آخری بات, ترکی کے تقریر کے حوالے سے مولانا نے فرمایا آج اسلام پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. آج سب سے بڑی ضرورت ہے کہ لوگوں کا اسلام پر اعتماد بحال کی جائے. پہلے ہمارا تو بحال ہو جائے, کہ ہمارا اسلام پر اعتماد بحال ہو جائے کہ جتنے ہم اچھے مسلمان ہوں گے اتنے ہماری زندگی کے مسائل اور مشکلات حل ہوں گی. اچھے اسلام میں یہ استعداد, یہ طاقت, یہ تاثیر آج بھی موجود ہے, اس پر ہمارا اعتماد آ جائے نا. اور پھر یہی اعتماد آپ لوگوں میں بحال کریں کہ تمہاری مشکلات کا حل کس میں ہے؟ اسلام میں. لیکن پہلے میرا اپنا تو بحال ہو. جب میرے ہی بحال نہیں ہوگا تو بتائیے میری دعوت میں تاثیر ہوگی؟ یہ اہم چیز. حرف مان لگے آج اسلام پر اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. اس میں آج بھی پوری صلاحیت ہے جو پہلے تھی. اسلام میں آج بھی پوری صلاحیت جو پہلے تھی. جدید تعلیم یافتے میں یہ کمی ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اسلام ایک مذہب ہے جس نے پہلے اچھے کارنامے انجام دیے, ہاں اچھی اخلاقی تعلیم دی, برائیوں کو ختم نہیں کیا, لیکن آج کے دور میں اس کی یہ قابل عمل نہیں ہو سکتا. بلکہ لوگ سمجھتے ہیں اس سے تو مسائل اور بڑھیں گے, کم نہیں ہوں گے. اس میں صلاحیت آج نہیں رہی. زمانہ بہت ترقی کر چکا ہے, اسلام زمانے کا ساتھ نہیں دے سکتا. آج اسی مقابلے کی ضرورت, اسلام کی صلاحیت ثابت کرنے کی ضرورت ہے. دفاعی معذرت والا طرز اور اس قسم کا اسلوب کافی نہیں, سنجیدہ انداز میں لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے بھائی؟